فاطمہ امت کی جفا کیسے چھپا سکتے ہیں زہرا، ہم آپ کا غم کیسے بھلا سکتے ہیں زہرا۔
اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
حضرات محترم، تربیت بلائی کے عنوان سے آج دوسری مجلس، یہ موضوع اور اس کی ضرورت کل آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ ہم انسان اس دنیا میں ایک خاص مقصد کی خاطر آئے ہیں، اس دنیا میں زندگی گزارتی ہے، لیکن اس دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ، ڈھنگ، طریقہ کار کیسا ہونا چاہیے، یہ اہم ہے۔ انسان جس چیز کو اپنے لیے محور قرار دیتا ہے، اسی کے گرد اپنی تربیت کرتا ہے۔ آپ کے سامنے بیان ہوا کہ ہم کلی عناوین کے طور پر تربیت کو دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، اسلامی تربیت اور غیر اسلامی تربیت۔ اسلامی تربیت کے اوپر کل بات ہوئی، غیر اسلامی تربیت جس میں محور مادیت ہے، دنیا پرستی ہے، دنیا داری ہے، اور جس کو ہم نے کہا تھا کہ آج کی تازہ اصطلاح کے مطابق ہیومنزم ہے۔ ہیومنزم یعنی انسان محوری، انسان بعنوان انسان جو ہے وہ محور ہے، اپنی تمام تمایلات کا، خواہشات کا، پسند اور ناپسند کا، جو انسان کو پسند ہو وہ کرے، یہ آج کی جدید تعریف ہے۔ اسی کے گرد تربیت ہوتی ہے اور پھر انسان وہاں پہنچتا ہے کہ جو دل چاہتا ہے وہ کر بیٹھتا ہے۔ ظاہر ہے ہمارا موضوع نہ اس پہ تنقید کرنا ہے نہ اس کے بارے میں بات کرنا، ہم اسلامی تربیت پڑھتے کہ اسلامی تربیت میں بھی جو اسلامی تربیت کے نمونے بیان کیے گئے ہیں، آیا یہ تمام نمونے وہ ہیں کہ جو ایک انسان کے مددگار بن سکیں، کہ جو اصل انسان کا مقصد ہے وہ کیا ہے، وہ اس زمین خدا پر خداوند عالم کے نمائندے اور جانشین کا ساتھ دینا ہے، یعنی جس کو ہم سادہ الفاظ میں ولایت کہتے ہیں، ولایت کے ساتھ چلنا، ولایت کے سائے میں زندگی گزارنا۔ اور کل آپ کے سامنے بیان ہوا کہ اسلامی تربیت بھی اچھا، حتیٰ یعنی جن تربیتوں کے اوپر اسلامی تربیت کا عنوان بھی صادق آتا ہے، وہاں بھی ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ لوگ ولی کے ساتھ نہیں چل پائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ولایت کا، ان کی تربیت کا محور ولایت نہیں تھی۔ لہذا اس عنوان سے کل ہمارے سامنے یہ بات سامنے آئی کہ ولایت تربیت کا موضوع ہونا چاہیے، تربیت ولایت کے سائے میں ہونی چاہیے، یا تربیت جو ہے ولایت محور ہونی چاہیے، تاکہ انسان اپنے زمانے کے ولی کا ساتھ دے سکے۔ بس اسی سلسلے میں آگے بڑھاتے ہوئے بات کو بیان کریں کہ یہ بھی خداوند عالم کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنی جانب توجہ کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ یہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آپ اور میں شاہد ہیں، ایسے کتنے ہی انسان ممکن ہے ہمارے گھر والے خاندان میں سے ہوں، عزیزوں میں ہوں، رشتہ داروں میں ہوں، محلے والوں میں ہوں، دوستوں میں سے ہوں، کہ جو زمین خدا پر زندگی گزار رہے ہیں مگر خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، جس کو چوتھے امام امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک دعا میں اس طرح سے بیان کیا کہ بارِ الٰہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری توجہ کو اپنی جانب رکھا، اگر ایسا نہ ہوتا، اگر میں تیری جانب متوجہ نہ ہوتا، تیری نعمتوں پر تیرا شکر گزار نہ ہوتا، تو کیا ہوتا، میں حیوانات کی مانند ہو جاتا، تیری عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کر رہا ہوتا مگر تجھی سے غافل ہوتا، تجھی سے غافل ہوتا، تیری نعمتوں کو استعمال کر رہا ہوتا تجھ سے غافل ہوتا، یہ ایک بہت بڑی غفلت ہے۔ لہذا خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو متوجہ کیا، ہم اور آپ دائماً توجہ رکھتے ہیں ان مجالس میں آنا، خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کسی چیز کے طالب ہیں۔ کل بیان کیا کہ آپ کا ایک تعلق ہے، جب پاکیزہ ہستیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو نتیجتاً انسان کے اپنے اندر پاکیزگی آتی ہے، نتیجتاً پاکیزگی آتی ہے، انسان کا تعلق ہے۔ لہذا اس نتیجے، اس بحث کے اندر آنا، ان بحثوں کو سننا خود ہماری ایک اچھائی کی دلیل ہے۔ خدا نے ہمیں موقع دیا، خود قرآن کریم کی سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں خدا نے ارشاد فرمایا
تاکید کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ آیت ہم سب کو مخاطب کر رہی ہے، جو بھی ایمان کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے، جو بھی مؤمن ہے یہ آیت اس سے متعلق ہے. ترجمہ کیا ہے سورۃ تحریم کی اس آیت نمبر 6 کا؟ یا ایھا الذین آمنوا، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ قرآن کی آیت ہو، دعا کا ٹکڑا ہو یا روایت ہو، اس کو سننے کے دو انداز ہو سکتے ہیں. ایک انداز میں ایک ہمارے اوپر ممکن ہے اثر نہ آئے، اور ایک دوسرے انداز میں ہمارے اوپر لازمی اثر آئے گا. اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم دعا ہو، قرآن ہو، روایت ہو، اس سے اثر لیں. کون سا طریقہ انداز ہے جس میں سننے میں اثر نہیں آتا اور کون سے میں اثر آتا ہے؟ وہ یہ فرق ہے واضح سا کہ اگر میں قرآن کو، روایت کو، دعا کے ٹکڑے کو فقط ایک نقل قول کے طور پر سنوں گا تو میرے اوپر اس کا اثر نہیں آئے گا. اچھا قرآن نے کہا ہے، ٹھیک ہے کہا ہے، روایت میں بیان ہوا ہو گیا، دعا میں پڑھا گیا پڑھا گیا. لیکن دوسرا انداز سننے کا کیا ہے کہ یہ قرآن کریم میں جو بیان کیا جا رہا ہے اس کا مخاطب میں ہوں، یہ روایت میں جو بیان کیا جا رہا ہے روایت امام نے اس زمانے میں بیان کی ہے، میں اس زمانے میں نہیں تھا، خدا بند عالم کے اہتمام کے ذریعے سے یہ روایت مجھ تک پہنچ گئی، امام مجھ سے بیان کر رہے ہیں، دعا مجھے مخاطب کر رہی ہے، دعا میرے بارے میں بیان کر رہی ہے، مجھے زبان عطا کر رہی ہے. اگر اس طریقے سے سنوں گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے اوپر اثر آئے گا، جو اصل مقصد ہے. لہذا قرآن کی آیات کو کیسے سنا جائے کہ خدا بند عالم ہم سے مخاطب ہے. اب اس آیت کو دوبارہ سنیے اس مقدمے کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی آپ سب، یعنی میں اور آپ جو بیٹھے ہوئے، کیا کہہ رہا ہے خدا بند عالم؟ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ. اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. اب توجہ رکھیے گا، اگر گھر کا کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو کوئی نصیحت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ کہ وہ نصیحت کرنے والا، تاکید کرنے والا اپنے سے چھوٹے سے محبت رکھتا ہے، اس وجہ سے کر رہا ہے، اور دوسری وجہ کہ جس چیز کی تاکید کر رہا ہے، بچنے کا حکم دے رہا ہے، اس میں اس کا کوئی نقصان ہے، اس نقصان سے بچانا چاہ رہا ہے. خدا بند عالم بھی، عزیزان محترم، مجھے اور آپ کو اگر کسی چیز کا حکم دے رہا ہے، کسی چیز سے منع کر رہا ہے، تو پہلی چیز تو وہ یہ کہ وہ خدا مہربان ہے، وہ رحمت کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہمارا نقصان نہیں چاہتا. اور دوسری چیز جس سے وہ روک رہا ہے یا جس کا حکم دے رہا ہے، یقیناً اس کو کرنے میں ہماری بھلائی ہے. کیا حکم ہے میرے اور آپ کے لیے؟ قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، فقط اپنے آپ کو نہیں بچاؤ، اہلیکم نارا، اپنے اہل کو، اپنے بچوں کو آتش جہنم سے بچاؤ. اس کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی جو اس دنیا میں گزر رہی ہے، اگر اس کو انسان ارادے کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ نہ گزارے، تو انسان کے قدم شاید آتش جہنم کی طرف چل رہے ہیں. اور خدا اسی لیے کہہ رہے ہیں ہوشیار ہو جاؤ، یہ ہوشدار ہے اللہ کی جانب سے. بس توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے خود بھی اپنی تربیت کا انتظام کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ بے عنوان سرپرست اپنے گھر والوں کی تربیت کا بھی اہتمام کرنا ہے، خود بھی اپنے لیے بھی تربیت کا اہتمام کرنا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی تربیت کا اہتمام کرنا ہے. اس اعتبار سے تربیت بہت اہم شے ہے، لیکن یہ تربیت عزیزان محترم آسان نہیں ہے. یہ تربیت آسان ہوتی تو آئمہ علیہ السلام اسی تربیت کے لیے خدا بند عالم سے مدد نہ مانگتے. تربیت آسان نہیں ہے، تربیت مشکل امر ہے، اس کی مشکل وجہ بیان کروں گا کہ کیوں ہے. لیکن وہ جو مدد ہے امام کی وہ کیا ہے؟ جہاں پہ جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں، جو آج خدا نے ان کو اولادیں دی ہیں، جو کل شادیاں کریں گے ان کو خدا اولاد انشاءاللہ عطا فرمائے گا، جو بہنیں بیٹھ کے سن رہی ہیں، یہ موضوع ہم سب سے متعلق ہے. سب کے پاس ایک تربیت کا راستہ موجود ہے، ہم سب نے اپنی اور اپنی آئندہ آنے والی نسل کی تربیت کرنی ہے. لہذا خدا نے کہا اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو آتش جہنم سے بچاؤ. کیا کرو؟ تربیت کرو. میں نے عرض کیا تربیت آسان نہیں ہے، اگر آسان ہوتی تو امام معصوم خدا بند عالم سے اس کے لیے مدد نہ مانگتے. چوتھے، امام جہاں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں خدا بند عالم سے، اولاد کے حق میں دعا کرتے ہوئے نظر آئے، اسی میں امام کا جملہ ہے، وَأَعِنِّي عَلَى تَرْبِيَتِهِمْ وَتَعْدِيبِهِمْ وَبِرِّهِمْ، پروردگار میری مدد فرما، اعنی میری مدد فرما، استعانت فرما، میری ہیلپ کر دے. کس چیز میں؟ اللہ تربیتہم، تاکہ میں اپنی اولاد کی تربیت کر سکوں. وَبِرِّ وَتَعْدِيبِهِمْ ان کو آراستہ کر سکوں اچھی صفات سے، وَبِرِّ رَحِيمْ ان کے ساتھ نیکی سے پیش آ سکوں، ان کو اخلاق حسنہ سے مزین کر سکوں۔ توجہ کیجئے گا، امام معصوم خدا کی مدد کے طالب ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام تھوڑا سا دشوار ہے، اور اس کو تھوڑا سا کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ہم لوگ بعض معاشرے کے افراد سمجھتے رہے کہ وہ تربیت یافتہ ہو رہے ہیں، مگر انہیں کی آنکھوں کے سامنے ولی خدا تنہا ہو گیا، نہ فقط تنہا رہ گیا، اولیاء خدا کو تنہا کرنا ہی کافی تھا، لیکن کیا ہوا نتیجہ؟ جب انسانوں کی تربیت ولایت کے سائے میں نہیں ہوئی، یا تربیت ولاہی کے عمل سے نہیں گزرے، نتیجے میں اولیاء خدا کو نہ فقط تنہا چھوڑا گیا، ان پر ظلم کیا گیا، آنکھوں کے سامنے ظلم ہوا اولیاء خدا کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کی لوگوں کی تربیت ولائی نہیں تھی، ولایتی تربیت نہیں تھی، تربیت تھی اچھائی کو پسند کرتے تھے، میں نے کل بھی آپ کے سامنے بیان کیا، نیکیوں پر عمل کرتے تھے، فضائل کو بیان کرتے تھے، فضیلتوں کے طالب تھے، نمازوں کو جماعت سے ادا کرتے تھے، حج پر جاتے تھے، عمرہ ہوتا تھا، تمام چیزیں تھیں، لیکن اس کے باوجود اولیاء خدا نہ فقط تنہا رہ گئے، ان پر مظالم ہوئے اور معاشرہ بیٹھا رہ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ تربیت کا ایک بنیادی عنصر جو ہے ان سے گم ہو گیا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ ولایت تھی جس کے سائے میں تربیت پانی تھی۔ بس امام سجاد نے کہا وَأَعِنِّي، پروردگار میری مدد فرما، یہ کام آسان نہیں ہے، میری اولاد کی تربیت کرنے میں، اپنی تربیت کرنے میں کیوں مشکل ہے؟ اس کو ہم اور آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں، اس لیے کہ تربیت ایک انسان کی کرنی ہے، انسان بحیثیت انسان اچھائی کا جذبہ بھی رکھتا ہے، برائی کی طرف بھی مائل ہو سکتا ہے، اس کے اندر روح ہے، اس کے اندر عقل ہے، اس کے اندر نفس ہے، اس کے نفس کی خصوصیات ہیں، اس کا نفس مکار ہے، اس کا نفس لوام ہے، اس کا نفس چیزوں کی اصل جو بنیادی مصیبت ہے انسان کے لیے وہ توجیہ گری ہے، انسان کا نفس توجیہ گر ہے، توجیہ کرتا ہے، توجیہ سے مراد کیا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ بری چیز کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، برے عمل کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو کھولی ان باتوں کو مفاہیم میں اہل بیت کو کھول کے بیان کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، بری چیز کو مزین کر کے پیش کرتا ہے شیطان، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ جس وقت کوئی مومن اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے تو چونکہ وہ ظاہری طور پر خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ اس کو برا سمجھ نہیں سمجھتا، وہ اس کو اچھائی سمجھتے ہوئے اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مومن کے اندر جذبہ ہے کہ برائی پر عمل نہ کرے، اسی لیے شیطان برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اس کی وجہ سے مومن دھوکہ کھا جاتا ہے، جس کو دعائے کمیل میں خود امام علی نے بیان کیا کہ دنیا نے مجھے دھوکہ دیا، البتہ امام علی علیہ السلام جیسا امام دنیا کے دھوکے میں آنے والا نہیں، وہ مولا متقین جس نے دنیا کو وضاحت کے ساتھ کہا ہو کہ دنیا غریبی غیری علی کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، علی تیرے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں، لیکن مولا ایک انسانی صفت کو بیان کر رہے ہیں کہ انسان وہ ہے کہ جو دنیا کی اس زینت کے ذریعے سے دھوکہ کھا جاتا ہے، انسان وہ ہے، اسی لیے اہل بیت علیہ السلام اگر تنہا رہے تو کیا لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کا پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا کہ جناب سیدہ جو اپنے اس زمانے میں اکیلی اور تنہا رہ گئیں، لوگ جناب سیدہ کی عظمت سے واقف نہیں تھے۔ آپ اس معاشرے کے اندر جائیے، سفر کیجئے ماضی میں جا کر، اور جا کر مدینے کے لوگوں سے پوچھیں کہ جس خاتون کے گھر کا دروازہ مسجد النبی میں کھلتا ہے اس کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ کہیں گے ہاں جانتے ہیں۔ کون ہے؟ فاطمہ زہرا ہے۔ مجھے یہ، اچھا سب کے دروازے تو بند ہو گئے، آپ پوچھیں تاریخ میں جا کر لوگوں سے، اچھا یہ بتاؤ سب کے دروازے نبی نے بند کروا دیے تھے، فاطمہ کا دروازہ بند نہیں کروایا، کیوں؟ آپ کو جواب دیں گے اس زمانے کے لوگ، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم پر سب کے دروازے بند کروا دیے تھے، لیکن اللہ ہی کے حکم سے فاطمہ زہرا کے دروازے کو کھلا رکھا۔ یہ تمام عظمتیں سب کے سامنے ہیں، کوئی بھی اس زمانے میں ان عظمتوں سے انکار نہیں کرے گا۔ آپ اسی زمانے میں جائیے، اسی زمانے میں لوگوں سے پوچھیں، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم سے پوچھا جائے کہ مدینے کے اندر سب سے بڑا عالم کون ہے، تو آپ بتائیے سوائے امام علی کے کوئی کسی کا نام لے گا؟ کبھی بھی نہیں لے گا۔ تاریخ اگر ہوتا تو تاریخ اس کو دکھا دیتی، تاریخ میں کبھی تو کہیں تو ہوتا کہ جب لوگ مشکل میں پڑے تو علی کے علاوہ بھی کسی اور کے پاس جاتے، ہمیں تو تاریخ میں فقط یہی نظر آیا جب کوئی مشکل میں پڑا علی نے مشکل سے نجات دی تو اس نے بے اختیار کہا اللہ علی اللہ ہلاک ہونا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. کبھی تو کہیں تاریخ دکھائے کہ علی کے در کے علاوہ بھی کوئی گیا ہے مسئلے کو حل کرنے؟ نہیں ہے. علی کے سوا کوئی علم نہیں رکھتا، علی کے سوا کوئی شجاعت نہیں رکھتا، علی کے سوا کسی کی ثقافت نہیں ہے. اگر ہوتی تو تاریخ دکھاتی. لیکن عزیزان محترمین، تمام فضائل کی موجودگی کے باوجود اور ان فضائل کے اعتراف کے باوجود اولیاء خدا تنہا رہ گئے. وہی امام علیہ السلام کی میں فضیلت بیان کر رہا ہوں. وجہ کیا ہے ان اولیاء خدا کے تنہا رہنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ معاشرے کی جو ولائی تربیت ہونی تھی وہ نہیں ہوئی. یعنی معاشرہ فضیلتوں پر رہا، معاشرہ اچھائیوں کو سمیٹنے میں رہا. اور تھوڑا سا کھول کے بیان کروں، ان باتوں کو کرنا چاہیے. آخری زمانہ بظاہر نظر آتا ہے، کوئی تعین نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود کچھ علامتیں ہوتی ہیں، ان علامتوں کو دیکھ کر بات کی جاتی ہے. آخری زمانہ ہے. آخری زمانے سے مراد کیا ہے؟ کہ ہم فنا کی طرف جا رہے ہیں، ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں. آخری زمانہ یعنی اسلام کی حیات مجدد کا زمانہ ہے، اسلام کی تجدید حیات کا زمانہ ہے. کون سے اسلام کی تجدید حیات؟ وہی اسلام کہ جس کو رسول اللہ نے غدیر میں ہاتھوں پر بلند کر کے دکھایا تھا، من کنت مولاہ فاز علی مولا. یعنی کون سا اسلام آنے والا ہے؟ وہی غدیری اسلام، وہی اسلام آئے گا. کون سی حکومت آنے والی ہے؟ امام زمانہ کا انتظار اس نیت سے بھی کرنا چاہیے کہ وہ جو غدیر کے مقام پر رسول اللہ نے ایک پیغام دیا تھا، غدیر میں ایک حکومت کا بتایا تھا، اس زمانے میں نہ ہو سکا اس پر عمل، تو اب امام زمانہ آ کر اس پر عمل کریں گے. غدیری حکومت ہے، مومن کو خوش ہونا چاہیے، نہ فقط خوش ہونا چاہیے، اس کے لیے آمادگی کرنی چاہیے. لہذا یہ تمام چیزیں موجود ہیں، یہ تمام فضائل موجود تھے، لیکن انسانوں کی ولائی تربیت نہیں تھی. کیا مطلب؟ یعنی ابھی تک ان کی زندگیوں کا محور ولی خدا نہیں تھا. چونکہ زندگی کا محور ولی خدا نہیں تھا، اس لیے ولی خدا یعنی جو خدا کی حجتیں ہیں ان کی صفات کے، ان کی فضیلتوں کے قائل تھے، اس کے باوجود ساتھ نہیں دیا اور مشکلات آئیں. عزیزو یہ ایک تربیت کا مسئلہ ہے. مجھے اور آپ کو، میں نے کل عرض کیا، آج اس کی کو آگے بڑھا رہا ہوں بات، کہ ہمیں اور آپ کو ضرور تک پہنچنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ولائی تربیت ہے. ہماری تربیت کا محور کیا ہونا چاہیے؟ ولایت ہونا چاہیے. ولایت مدار تربیت ہمیں زمانے ظہور سے نزدیک کرے گی، اور اس کے آثار ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. ہم اور آپ بھی انشاءاللہ اس راستے پر چلیں گے. بس یہ تربیت کرنی ہے، مجھے اپنی کرنی ہے، آپ نے بچوں کی کرنی ہے، آپ کو کرنی ہے، خواتین بیٹھی ہیں انہوں نے کرنی ہے، اپنی کرنی ہے، اپنے بچوں کی کرنی ہے. عزیزان محترم، جو بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں، واقعی ان کا کردار معاشرے سازی کے اندر بہت بڑا ہے. چونکہ جناب سیدہ کی مجلس ہے، اس لیے ایک دو جملہ خواتین کے کردار کے بارے میں بیان کروں. فلسفہ نہیں بیان کر رہا خواتین کے کردار کا، فقط مصداق کے طور پہ بیان کر دوں گا ایک دو چیزوں کو، کہ خواتین جو آپ کے خداوند عالم نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے، جو ذمہ داری آپ کے پاس ہے، اس کو اگر آج کے دور میں آ کے بیان کروں، میں ماضی میں بہت ساری چیزوں کو بیان کر سکتا ہوں، نہیں کر رہا، تاکہ محسوس ہو سکے. امام خمینی کے ایک جملے پر غور کیجئے گا. آج امام خمینی کا انقلاب سب کی آنکھوں کے سامنے، اس کے اثرات سب کی آنکھوں کے سامنے، اس انقلاب کی برکت سب کے سامنے، اب کوئی انکار نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ انتہائی بغضی دل رکھتا ہو، انتہائی تعصب کی عینک لگائے ہو، ورنہ سب کو نظر آنا شروع ہو گیا حقیقت کیا ہے. امام خمینی جب انقلاب کرنے کی طرف آتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ سامنے شاہ ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی فورس ہے، اتنے سارے امکانات ہیں، وسائل ہیں، آپ کس کی بنیاد پر انقلاب کر رہے ہیں؟ خوب غور کیجئے گا، میں ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. امام خمینی نے کیا جملہ کہا تھا؟ کہا تھا کہ میری فوج اپنی ماؤں کی آغوش میں ہے. اس جملے کو تھوڑا سا کھولیے، میں تھوڑا سا آپ کے سامنے کھول کے بیان کروں گا، خواتین کے لیے مخصوصاً. امام خمینی نے یہ نہیں کہا کہ میری فوج وہ ہے، وہ بچے ہیں کہ جو اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں آ رہے ہیں. مسجد میں بھی آنا فضیلت تھی، اس جملے کو آپ محسوس کر گئے ہوں گے. امام خمینی نے یہ نہیں کہا کہ میری فوج کے وہ بچے ہیں، میرا ساتھ دینے والے وہ بچے ہیں کہ جو مسجدوں میں اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے آ رہے ہیں یا مثلا فلاں فلاں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، نہیں، انہوں نے کہا میرے بچے، میری فوج کا ساتھ دینے والے، میرا ساتھ دینے والے ماؤں کی آغوش میں ہیں۔ اس جملے کو تھوڑا سا ایک اور انداز سے بیان کروں، یعنی امام خمینی نے ان بچوں کی جانب توجہ رکھ کے نہیں کہا، ان بچوں کو پالنے والی ماؤں کو ذہن میں رکھ کے کہا تھا کہ یہ مائیں ہیں جو تیار کر رہی ہیں، یہ مائیں ہیں جنہوں نے تیار کیا ہے۔ عزیز، آج ایک جگہ ایک جملہ پڑھنے میں آیا، آپ کے سامنے بیان کر دوں، یعنی ایک شخص نے ایک پوسٹ لکھی، فیس بک پہ آئی، اس نے کہا کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتا ہوں کہ جس نے کئی ملکوں کی حفاظت کی، کہ جس نے کئی مقامات مقدسہ کی حفاظت کی، کہ جس نے داعش کے ہزاروں ناپاک لوگوں کو تہے تیغ کیا، جہنم میں پہنچایا، اور وہ کوئی پڑھی لکھی خاتون بھی نہیں تھی، اس نے کوئی کتاب بھی نہیں لکھی تھی، اس طرح کر کے تفصیل بیان کی، کہا لیکن وہ خاتون تھی کون، اس کا خصوصیت کیا تھی، اس نے کیسے یہ سارے کام کیے، حالانکہ وہ باہر بھی نہیں آئی کبھی، کہا فقط ایک کام کر کے، کیا کام کیا، اس نے فقط ایک قاسم سلیمانی کو اپنے دامن میں پال کر معاشرے میں دیا، جسے یہ سارے کام انجام پا گئے۔ بہت اچھی بات ہے، واقعی یہ خاتون کا کام ہے، اس ماں کا کمال ہے، ایک قاسم سلیمانی، اور اس نے کیا کام انجام دیا آپ کے سامنے، دنیا کی آنکھوں کے سامنے کتنے بڑے بڑے کام کیے، یہ خواتین ہیں۔ لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا پیغام، جناب زینب کا پیغام، یہی ہے کہ اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو ولایتی تربیت کے سائے میں آگے بڑھاؤ۔ اگر تمہاری تربیت کا انداز ولایتی ہے، ولایت محور ہے، تو پھر وہ زمانہ ظہور بہت نزدیک ہے۔ اور اس سے پہلے جتنے ائمہ مشکلات میں آئے گئے، ہم اور آپ آج تاریخ کے اعتبار سے تاریخ کے ایک شاگرد بن کے ان کی مشکلات کو پڑھتے ہیں، ان کا ساتھ نہ دینے والوں کی مذمت کرتے ہیں، تو اس کو کبھی تحلیل بھی کرنا چاہیے کہ ہوا کیا تھا، کیا سارے کے سارے بے دین تھے؟ نہیں، سارے بے دین نہیں تھے، لوگ تھے، لیکن امام نے ولایت محور قرار دیا تھا لوگوں کو۔ اسی زمانے میں لوگ ایسے تھے کہ جو دین پر عمل کرتے تھے، لیکن امام نے سمجھایا کہ نہیں، تمہاری ولایت محور ہی ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ بیان کروں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کا، امام کے زمانے میں ایک شخص ہے جو امام کا چاہنے والا ہے اور دیندار ہے، توجہ کیجئے گا، اس کی تربیت ہے، دین کے سائے کے اندر تربیت پا رہا ہے، لیکن ولایت محور ہی نہیں ہے، تو امام نے اس کی اصلاح کی۔ کرتا کیا ہے، جس کا نام کیا ہے، ہارون، تاریخ میں نام ہارون جمال کے نام سے آیا، جمال جمل سے ہے، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، جمال اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا اونٹوں کا کاروبار تھا، جیسے آج رینٹا کار ہوتی ہے، اس زمانے میں رینٹا کیمل ہوتا تھا، رینٹا ہارس ہوتا تھا، لوگوں کا کاروبار تھا، دیتے تھے سفر پہ جانے کے لیے۔ یہ شخص اپنے اونٹ کو دیتا ہے، توجہ رکھیے گا، دیندار ہے، لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے جس کو امام پورا کر رہے ہیں، اور وہ وہی کمی ہے کہ اس کو آئمہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر اس کمی کو پورا کریں۔ اب ہارون جمال کا کام کیا ہے، اس کے اونٹ رینٹا کیمل کے طور پر جاتے ہیں، لوگ لیتے ہیں، امام کے پاس یہ شخص آئے، ہارون آئے، امام نے کہا تمہارے سارے کام بہت اچھے ہیں ہارون، یہ بڑی بات ہے کہ کسی کے کردار کی، کسی کے کاموں کی سند امام دے دے۔ امام نے کہا تمہارے کام بہت اچھے ہیں، لیکن ہارون ایک کام ایسا ہے جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے پوچھا مولا کون سا کام، سمجھ گیا فوراً، کہنے لگا کہیں آپ میرے اس کام کی طرف تو اشارہ نہیں فرما رہے کہ میں اپنے اونٹ سواری کے لیے ہارون الرشید کو دیتا ہوں، اس زمانے میں جو بادشاہ تھا ظالم اس کا نام ہارون الرشید تھا، اور اس نے اپنے اونٹ سواری کے لیے دیے تھے، اس کو کہاں جا رہا تھا ہارون الرشید، مکے جا رہا تھا۔ تو وہ جو بھی کیجیے گا ان تمام چیزوں کے اوپر، آئمہ کی ان تمام واقعات کے اندر ہم سب کے لیے بڑے پیغامات، ہارون الرشید مکے جا رہا تھا، مکہ گیا تھا۔ امام نے کہا ہاں میری مراد یہی ہے، تمہارا یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا آپ کو پتا ہے میرا کاروبار یہی ہے، میری درآمد اسی سے ہے، دوسری بات یہ ہے کہ مولا میں نے اپنے اونٹوں کو جو ہارون کو دیا اس نیت سے نہیں دیا کہ وہ کسی تفریح پر جا رہا تھا، شکار کے لیے جا رہا تھا، کہاں جا رہا تھا، مکے جا رہا تھا، لہذا میری سوچ کیا تھی کہ میں راہ خدا میں جو سفر کرے گا میرے اونٹوں پر بیٹھ کر جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، یہ شخص اپنی آپ کو تربیت دے رہا ہے، تربیت کس سائے میں ہے، فضیلت کے سائے میں، اس کی تربیت کا محور فضیلت ہے، ثواب ہے، یہ ثواب کی خاطر یہ کام کر رہا ہے کہ اونٹ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہارون کہاں جا رہا ہے، مکے جا رہا ہے، کسی تفریح میں تو نہیں جا رہا، کہ میں نے اس کو اوٹ دیا. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن ایک بات بتا, وہ ہمارا دشمن ہے یا نہیں ہے؟ کہا مولا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ کا دشمن ہے. امام نے کہا پھر اب تو نے جب تیرا اونٹ اپنا کرائے پر دیا ہے تو تو یہی چاہتا ہے نا کہ تیرا اونٹ صحیح اور سالم تجھ تک پہنچے, چونکہ تیرا کاروبار ہے. اس نے کہا ہاں مولا میں یہی چاہتا ہوں کہ میرا اونٹ چونکہ میری روزگار کا ذریعہ ہے, میں چاہتا ہوں وہ اونٹ صحیح اور سالم مجھ تک پہنچ جائے. امام نے کہا دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا اونٹ صحیح اور سالم تجھ تک پہنچے تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک اس اونٹ پہ سواری کرنے والا صحیح اور سالم نہ رہے. جب تک اس پہ سواری کرنے والا صحیح اور سالم نہ رہے تیرا اونٹ صحیح اور سالم نہیں پہنچے گا تجھ تک. اس نے کہا مولا ایسا ہی ہے. کہا اس کا مطلب ہے کہ تو اپنے دل میں ہمارے دشمن کے لیے سلامتی کی آرزو رکھتا ہے. ہمارے دشمن کی سلامتی کی آرزو. اس ہارون کو خبر بھی نہیں تھی. میں نے کل بھی بیان کیا بہت سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اس کے دل میں ایسی کوئی آرزو نہیں تھی لیکن نہ چاہتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک چیز تھی جس کی جانب مولا نے متوجہ کیا کہ تو نہ چاہتے ہوئے اس کی سلامتی کی تمنا رکھے گا تاکہ تیرا مال تجھے سالم پہنچے. اور جو ہمارے دشمن کی سلامتی کا خواہ ہو وہ ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا پیغام دیا امام نے؟ تو ولایت محور بن, تو یہ دیکھ کہ میرے اس کام سے میرے مولا کے اوپر میرے ولی کے اوپر کیا مشکل آ سکتی ہے. اگر تو تھوڑا سا غور کرتا تجھے نظر آ جاتا کہ تجھے اپنے اونٹ ہارون کو نہیں دینے چاہیے تھے. یہ ولایت محوری ہے, یہ تربیت کا معیار ہے. اس ولایت محوری کے ساتھ اگر تربیت پائیں گے تو آئمہ کی خدمت میں جائیں گے. توجہ کیجیے گا. اسی لیے عزیز میں نے عرض کیا کہ انسان کی تربیت ایک مشکل کام ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان مختلف انگیزوں کا مالک ہے. انسان کے اندر روح ہے, انسان کے اندر عقل ہے, نفس ہے, نفس کی مختلف کیفیتیں ہیں. دھوکہ دیتا ہے نفس انسان کا, کتنا دھوکہ دیتا ہے. اتنا دھوکہ دیتا ہے کہ یوسف کے بھائی سگے بھائی ہونے کے باوجود یوسف کے قتل کے در پہ ہو گئے. اور اس کے بعد قرآن کی آیت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ پہلے یوسف کا خاتمہ کر لو, اس کے بعد ہم صالح بن جائیں گے, اس کے بعد صحیح ہو جائیں گے. نفس کا دھوکہ ہے, نفس کا دھوکہ تھا. بس توجہ کیجئے گا ان باتوں کی طرف. مجھے اور آپ کو اپنی تربیت کرنی ہے تاکہ زمانے کے امام کا ساتھ دیکھیں, ساتھ دیں. پہلے کے لوگ کیوں ساتھ نہیں دے پائے؟ تربیت کر رہے تھے مگر ان کی تربیتوں کا محور ولایت نہیں تھی. نتیجے میں فضیلتوں کو کمانے کے چکر میں لگے رہے, جو آج بھی کرتے ہیں ہم لوگ. ہمارے اکثر کاموں کے پیچھے ہدف کیا ہوتا ہے؟ ثواب ہوتا ہے. آیا ثواب کمانا بری چیز ہے؟ نہیں, ثواب کمانا بری چیز نہیں ہے. تو پھر میں مخالفت کر رہا ہوں کیا؟ نہیں, مخالفت بھی نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آئمہ نے خود سکھایا کہ اپنی نیت کو تھوڑا سا اونچا کرو. ثواب ہے, خدا کی رضا ہے, اس کی طرف جاؤ, لیکن کاموں کو دیکھو کس وقت کون سا کام کرنا ضروری ہے. یعنی ایک شخص ممکن ہے کہ جس وقت امام علی علیہ السلام کو مدد کی ضرورت ہو اسی وقت وہ اعتکاف میں بیٹھا ہو. آیا اس شخص کا اعتکاف معتبر ہے کہ جب علی کو مدد کی ضرورت ہے؟ اعتکاف کا ثواب کا ذریعہ ہے؟ نہیں, ایسا نہیں. ابھی ولی خدا کا ضرورت ہے مدد کی, ولی خدا کا ساتھ دینا ہے. ابھی اعتکاف کسی کام نہیں آئے گا. حجت خدا کا ساتھ نہیں دو گے کچھ کام نہیں آئے گا. بس توجہ رکھیے عزیزان محترم, یہ تربیت چونکہ مشکل ہے اسی لیے امام نے کہا پروردگار میری مدد فرما کہ میں اس کام کو کر سکوں. مجھے اور آپ کو بھی خدا سے مدد طلب کرنی ہے. اور فقط خدا سے مدد طلب نہ کریں, خدا سے مدد طلب کرتے ہوئے خود جناب سیدہ کو واسطہ قرار دیں. خود جناب سیدہ کے واسطے سے چلیے خدا کی بارگاہ میں, بار لا تجھے سیدہ کا واسطہ. جو سیدہ کا درد تھا, جس درد میں سیدہ اس دنیا سے گئی وہ کیا تھی؟ کہ معاشرہ ولی خدا کی حمایت کے قابل نہیں ہے. جناب سیدہ کا درد یہی تھا. آج دعا کریں, آج اس چیز کے اندر تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں تو جناب سیدہ کا ہی فرزند ہے جو 1200 سال سے غیبت کی قید میں بیٹھا ہوا ہے. یہ قید کا جملہ میں نے استعمال اپنی طرف سے نہیں کیا, آغا بہجت مرحوم کا جملہ ہے. انہوں نے بیان کیا اس کو بارہ کہ ہم لوگوں نے اپنے اعمال سے اپنے زمانے کے امام کو غیبت کی قید میں ڈال دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ولایت محور ہی نہیں ہے. عمل کے اندر ولایت محور ہی نہیں. توجہ کیجئے گا عزیزوں, بس یہ ولایت محور ہی ہے, تربیت ہے. خدا بند عالم نے ہمارے لیے راستہ کیا رکھا؟ کہا کہ خدا نے فقط تربیت کے لیے عقیدہ نہیں کہا, فکر نہیں دی, خدا نے رہنما بنائے. اسی لیے خدا نے اس تربیت کے سائے میں چلنے کے لیے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. اے مومنوں, تمہیں میں فقط فکر نہیں دے رہا, عقیدہ نہیں دے رہا, تمہیں فقط فکری گفتگو میں نہیں رکھ رہا کہ بس اپنا عقیدہ صحیح کر لو, جیسے کہ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں عقیدہ صحیح کر لو کافی ہے. نہیں, عقیدے کا اظہار جب تک عمل سے نہ ہو پتہ نہیں چلتا کہ عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. عقیدے کا اظہار عمل سے پتہ چلے گا, عقل عمل بتائے گا. لہذا عمل کیا کرو, اپنے آپ کو رسول کے ساتھ چلاؤ. لقد کانا لکم فی رسول اللہ, غور کیجئے اس آیت پر, خدا نے نہیں کہا کہ رسول اللہ کی تعلیمات تمہارے لیے اسوہ حسنہ, نہیں, رسول اللہ خود رسول کی ہستی اسوہ حسنہ ہے, خود رسول کی ہستی رول ماڈل ہے. رسول کی ہستی کو دیکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلو تو پتا چلے گا تمہارا راستہ صحیح ہے کہ نہیں, اور رسول کے بعد آگے رسول. لہذا خدا نے اسوہ حسنہ رسول اللہ کی شخصیت کو قرار دیا, شخص رسول. خوب غور کیجئے ان باتوں پہ, کل بھی بیان کیا تھا کہ آیا اکمال دین کب نازل ہوئی, جب شخص ولی کا انتخاب ہوا ہے. جب شخص ولی کو, امام علی کو آ کر رسول اللہ نے غدیر میں بیان کر دیا, تب خدا نے کہا ہاں آج کے دن میں راضی ہوا ہوں تمہارے دین سے, کیونکہ شخص ولی واضح ہو چکا ہے. شخص ولی کا واضح ہونا کیوں ضروری ہے, تاکہ تمہیں پتا تو چلے چلنا کس کے پیچھے ہے, تاکہ تمہاری رہنمائی عملی طور پر ہو, تاکہ اب معاشرے کے پاس کوئی ہیل حجت نہ رہے کہ خدایا تو نے ہدایت کے لیے کہا تو تھا مگر مختلف نعرے لگ رہے تھے کس کے پیچھے چلتے. خدا نے اسی لیے کہا کہ اب رسول کے بعد علی کے پیچھے چلنا ہے, علی کے بعد حسن کے پیچھے چلنا ہے. خدا نے واضح طور پر راستہ دکھایا. عزیزان محترم, ولائی تربیت نجات کا ذریعہ ہے. ولائی تربیت ہے جو مشرف سے مانگی گئی ہے, محور ولایت ہو ولایت کے ساتھ. اب خدا بند عالم نے ہمیں یہ موقع دیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم حزب اللہ ہی ہیں تو ہم یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن تو کر سکتے ہیں, لیکن شاید یہ صحیح نہ ہو کہ ہم حزب اللہ ہی ہیں. نہیں, حزب اللہیت کا سفر دائمی ہے. اس کو اس طرح سے بیان کروں گے, تربیت بھی یہ مت سمجھیے گا کہ ایک دفعہ کا عمل ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے. تربیت ایک مستقل عمل ہے, مستمر عمل ہے, مستقل ہونا ہے اس چیز کو. کب تک؟ جب تک میری اور آپ کی آخری سانس باقی ہے. اس عنوان سے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس میں تو حزب اللہ ہی ہوں کافی ہے, میں تو اہل ولایت ہوں کافی ہے. نہیں, مجھے حزب ولایت کی طرف مستقل قدم اٹھانا ہے, مجھے ولایت کی طرف مستقل قدم اٹھانا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا ایک دشمن ہے جو مستقل مجھے اس راستے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو علماء نے بیان کیا, آیت اللہ آغای علی رضا پناہیان, جن کے ان مطالب کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, انہوں نے اس چیز کو بیان کیا کہ ولایت کا, تربیت کا جو عمل ہے مستقل ہے, اثر رکھتا ہے, مستقل عمل ہو. اس کی انہوں نے ایک مثال دی, وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں. مثال کے طور پہ ایک پتھر ہے, اس پتھر کے اوپر آپ ایک مرتبہ 200 لیٹر کا پانی لے آئیں, 200 گیلن پانی لے آئیں, اور اس بڑے سے پتھر پر وہ 200 گیلن پانی کو ایک دفعہ میں انڈیل دیں, آپ کے خیال میں پتھر پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا, پتھر زیادہ زیادہ گیلا ہو جائے گا, اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اسی پتھر کے اوپر آپ 200 لیٹر پانی کا ایک کین اس طرح لٹکا دیں کہ اس میں سے ایک ایک قطرہ اس پتھر کے اوپر گرتا رہے. ابھی جو ایک ایک قطرہ گرتا رہے گا مقدار میں 200 گیلن سے کم ہے, مگر تاثیر میں زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ مستقل گر رہا ہے. مستقل گرنے کے نتیجے میں ہو گیا کیا, ہوگا کیا کہ اس پتھر کے اندر ایک سوراخ بن جائے گا. یعنی جو قطرہ قطرہ گرے گا وہ کیا کر رہا ہے, وہ اس پتھر کے اندر نفوذ کرے جائے گا. خوب غور کیجئے اس مثال کے اوپر. تربیت اس وقت کام کرتی ہے جب انسان کے نفس میں نفوذ کرے جائے. وہمت تربیت کی باتیں ہوتی ہیں, تربیت کی باتیں ویسے ہی ہے جیسے 200 گیلن پانی پتھر پہ ڈال دیا, پتھر پہ کچھ نہیں ہوا. لیکن اگر مستقل اس پہ ایک ایک قطرہ گرے گا, مقدار میں یہ پانی کم ہے مگر اثر میں بہت زیادہ, ایک ایک قطرہ گرتے گرتے آخر ایک وقت آئے گا کہ پتھر کے اندر سوراخ کر دے گا. اسی طرح تربیت ایک دائمی عمل ہے. تربیت ایسا نہیں کہ میں یہ سوچوں کہ بس میں ہو گیا, میں حزب اللہ ہی ہوں, میں دیندار گھرانے میں پیدا ہو گیا, میں شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گیا, میری نجات کے لیے کافی ہے. نہیں عزیزان محترم, دائمن اس میں سفر طے کرنا ہے, روز اپنے آپ سے پوچھنا ہے, روز اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے اس تربیت کے میدان کے اندر, روز اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ آج کا میرا دن ولایت کے سائے میں ہے یا ولایت سے ہٹ کر ہے مجھے. اسی لیے اب اس کو آئیے, دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں یہ سب سکھایا گیا ہے. میں نے عرض کیا کہ دعائیں ہمیں منشور دیتی ہیں, دعاؤں میں سکھایا گیا کیسے کرو اپنی تربیت. تمہاری تربیت کے اندر تمہارے ہر کام کا محور کون ہو؟ تمہارا ولی ہو. کیسے سکھایا؟ دعا افتتاح میں سکھایا. آپ پڑھتے ہیں, ہر ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں, البتہ مجھ جیسے لوگ فقط چونکہ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں نتیجے میں وہ نتائج حاصل نہیں کر پاتے. ثواب بھی بری چیز نہیں ہے. پھر عرض کر رہا ہوں کوئی اس کو کسی غلط سمت نہ لے کے جائے کہ میں نے ثواب کی مخالفت کی. نہیں, خدا کہہ رہا ہے ثواب کماؤ تو میں بھی کہوں گا ثواب کماؤ, لیکن شاید مقصد کچھ اور تھا. مقصد ثواب کمانا نہیں تھا, مقصد کچھ اور تھا. یعنی اس کو بھی میں نہیں مزید کھولتا یہاں پہ, ورنہ مشکل ہو جاتی ہے بعض دفعہ باتوں میں. بس اتنا سمجھ لیجئے. اب دعاؤں نے ہمیں سکھایا, دعا کیا ہے اس نے ہمیں سکھایا, دعا افتتاح اس نے سکھایا. تربیت, ولائی تربیت کیسے ہوگی, دعا افتتاح سکھا رہی ہے. دعا افتتاح کا چند ٹکڑے ہیں. آپ اسی دعا افتتاح میں خدا سے کہتے ہیں وجعل صلاتنا. دعا افتتاح کس کے بارے میں؟ امام عصر کے بارے میں. امام عصر کی گفتگو ہے. امام عصر کے بارے میں آپ خدا سے مانگتے ہیں بہت کچھ. اسی کے ٹکڑے ہیں. وجعل صلاتنا بہی مقبولا ودعاءنا بہی مستجابا وہمومنا بہی مکفیا وحوائجنا بہی مقضیا وارزاقنا بہی مبسوطا وذنوبنا بہی مغفورا. چند ٹکڑے. کیا مطلب ہے ان کا, ترجمہ کیا ہے؟ پروردگار وجعل صلاتنا بہی مستجابا. آپ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. نیت کیا ہے؟ قربتن اللہ. لیکن دعا یہ سکھا رہی ہے کہ اسی نماز کی قبولیت کے لیے ایک کام کرو. کیا کرو؟ اسی نماز کی قبولیت کے لیے اپنے زمانے کے ولی کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دو. اسی نماز کی جو آپ خدا کے لیے پڑھ رہے ہیں دعا میں سکھایا گیا. کیا مطلب تھا؟ وجعل صلاتنا بہی مقبولا. خدایا ہماری نماز کو امام زمانہ کے طفیل قبول فرما. نماز تو خدا کے لیے ہے, نماز تو اللہ کے لیے ہے, لیکن اسی نماز کو کہا گیا کہ خدا کی طرف بھی جا رہے ہو تو یاد رکھو خدا کی طرف سفر اکیلے مت کرنا, اپنے ولی کے ساتھ کرنا. صلاتنا بہی مقبولا دعاءنا بہی مستجابا. خدایا ہماری دعاؤں کو امام زمانہ کے طفیل قبول فرما. کیا قرآن میں خدا نے نہیں کہا کہ ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں سنوں گا؟ کیا خدا نے نہیں کہا میں تمہارے اتنا نزدیک ہوں کہ شہرک سے زیادہ نزدیک ہوں؟ کیا اس خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے کچھ وسیلہ چاہیے؟ ہاں چاہیے. جو زمانے کی حجت ہے اس کے ساتھ جاؤ خدا کی بارگاہ میں, اپنے عمل کے اندر خدا ولایت میں ہوری لاؤ. حمومن بہی مکفیہ, خدایا ہمارے غموں کو اسی امام کے صدقے سے دور فرما. وارزاقنا بہی مبسوطا, تو رازق ہے, تو رزق دینے والا ہے, تو ہی ہمیں رزق عطا کرتا ہے, تیری ہی جانب سے ہمارے رزق کا فیصلہ ہوتا ہے, مگر ہمارے اسی رزق کو اسی زمانے کے امام کے طفیل اس میں اضافہ فرما. ذنوبنا بہی مغفورا, تجھے اسی امام کا واسطہ, ہمارے گناہوں کو اسی امام کے صدقے معاف کر دے. آپ اپنے رزق کی دعا امام کے طفیل مانگ رہے ہیں, نماز کی اجاب, نماز کی قبولیت کی دعا امام کے طفیل مانگ رہے ہیں, گناہوں کی مغفرت کی دعا امام کے طفیل مانگ رہے ہیں, مشکلات کے حل ہونے کی دعا امام کے طفیل مانگ رہے ہیں. اس دعا نے ہمیں تربیت سکھائی, یہی تربیت ولائی ہے کہ اپنے ہر عمل کے اندر زمانے کے امام کو سامنے رکھو. وہی جو میں نے مثال دی ہارون کی, ہارون نے جب مال کی کہ امام نے کہا کہ تمہارے عمل کے اندر امامت ہونی چاہیے, عمل کو انجام دینے سے پہلے سوچنا کہ تمہارے اس عمل کا نتیجہ کیا ہوگا. عزیزوں بس یہی ہماری تربیت ہے. اگر اس انداز سے تربیت ہوتی ہے تو پھر انسان کیا ہوتا ہے؟ ولایت محور ہوتا ہے. ولایت محور انسان. پھر جب ہم میں اور آپ اس انداز سے تربیت پائیں گے تو پھر ہم اس مقام پر پہنچ پائیں گے کہ جو جملہ ہم کہہ تو دیتے ہیں لیکن بہت بڑا جملہ ہے, بہت بڑا جملہ ہے, بہت بڑا جملہ ہے جو ہم ہر شب جمعہ کم سے کم ایک مرتبہ کہتے ہیں. کیا جملہ ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں قلبی لقلبکم سلمن, میرا دل تو آپ کے دل کے ساتھ پیوند کھایا ہوا ہے. بہت بڑا جملہ ہے, لیکن اگر انسان اس طریقے سے زندگی گزارے تو پھر ہی اس طریقے سے زندگی گزاری جانے والی زندگی میں انسان اس جگہ پر پہنچ سکتا ہے کہ کہہ سکے کہ ہاں قلبی لقلبکم سلمن, میرا دل آپ کے دل کے ساتھ پیوند کھا چکا ہے. امر لامرکم متبعون, میرا امر آپ کے امر کے تابع ہے, میں آپ کے کام کے تابع ہوں. اگر ولائی زندگی ہو, بس توجہ کیجئے گا, زحمت تمام کی میں, اگر یہ زندگی گزاریں گے تو خداوند عالم ہمیں امام عصر کے ساتھ محشور کرے گا. عزیزوں یہ ولائی زندگی میں نے آپ کے سامنے کل بھی بیان کیا, بار بار بیان کر رہا ہوں, اس چیز کو بیان کروں گا جتنی مجالس یہاں پہ ہوں گی. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں ان ولائی زندگیوں کے گزارنے والے افراد کی. تاریخ میں جا کے بیان نہیں کرتا, جو موجودہ افراد ہیں انہیں کی مثالیں لوں گا. مثال قاسم سلیمانی کی دوبارہ پلٹ کر آئے گی. ولائی زندگی گزارنے والا انسان جس کے اندر تمام خصوصیات, اس بات کو ذہن میں رکھیا کہ جو تربیت ولائی ہے اس کے اندر ہما چاہتی ہے, یعنی وہ ہر لحاظ سے انسان کی تربیت کرتی ہے. بعض تربیتوں کے اندر بیان ہوا آپ کے سامنے کہ ایک پہلو ہوتا ہے دوسرے پہلو کی طرف توجہ نہیں ہوتی, لیکن جو ولائی تربیت ہوتی ہے وہ ہما چاہتی ہوتی ہے, وہ انسان ہر چیز کا خیال کرتا ہے. قاسم سلیمانی کی زندگی میں آپ کو نماز شب بھی نظر آئے گی. معمولاً نماز شب پڑھنے والے انسان گوشہ نشین ہوا کرتے ہیں, مگر یہ اپنے مولا علی کی مانند رات کو نماز شب پڑھتا ہے تو دن میں میدان جنگ میں اترتا ہے. یہ ولائی تربیت کا نتیجہ ہے. فقط میدان جنگ میں نہیں اترتا, جو میدان جنگ میں اترتا ہے پھر اس کے دل میں معمولاً تھوڑا سختی ہوتی ہے, لیکن جو ولایت کے راستے پہ چلتا ہے اس کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ یتیم بچوں کے شہدا کے یتیم بچوں کے گھروں میں جا کر ان کے ساتھ بیٹھتا ہے, انہیں آغوش میں لیتا ہے, انہیں پیار کرتا ہے, ان کا خیال کرتا ہے. پھر یہ وہی شخص ہے کہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اگر میدان جنگ میں اترتا ہے تو شریعت کے اصولوں سے کنارہ نہیں کرتا. ایک خط آیا, پڑھا اس چیز کو بھی, عراق کے اندر, ظاہرا سیریا کے اندر تھا, شام کے ایک شہر کے اندر جہاں داعش سے مقابلہ تھا, دو بدو لڑائی تھی. وہاں لوگ محلہ چھوڑ کے چلے گئے تھے, گھر خالی ہو گئے تھے. اب ظاہر ہے جب گھر خالی تھے مورچوں کی ضرورت ہوتی ہے, سامنے والی بلڈنگ کے اندر دشمن ہے, ادھر آپ کو بلڈنگ میں مورچہ بنانا ہے. قاسم سلیمانی اور ان کے سپاہی ایک بلڈنگ میں جمع ہوئے, بہرحال وہاں سے مورچہ بنایا, جنگ لڑی, دشمنوں کو پیچھے دھکیل دیا. اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے, ایک خط وہاں پہ رکھ کے گئے. قاسم سلیمانی نے اپنے ہاتھ سے لکھا خط. میں کیا لکھا تھا, کہا خط کے الفاظ یہ تھے کہ اے ہمارے بھائیوں, میں قاسم سلیمانی ہوں, شاید آپ مجھے جانتے ہوں, علاقہ اہل سنت کا تھا, میرا تعلق شیعہ سے ہے, آپ اہل سنت برادران ہیں, جب جنگ کے بعد آپ واپس آئیں تو آپ سے مجھے ایک چیز کی اجازت لینی ہے یا حلالیت طلب کرنی ہے. کس چیز کی حلالیت طلب کرنی ہے؟ کہ ہم دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے, ہمیں مورچے کی ضرورت تھی, ہم نے آپ کے گھر کو مورچے کے طور پر استعمال کیا. کسی مومن کا گھر کسی کی چیز کو اس کی اجازت کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. آپ موجود نہیں تھے کہ ہم آپ سے اجازت لے سکتے ہوتے, ہمیں مجبوراً اس جگہ کو استعمال کرنا پڑا, ہم نے آپ کے گھر کو استعمال کیا ہے دشمن سے مقابلے کے لیے. آپ جب آئیں اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے گھر کو ہماری وجہ سے کوئی نقصان پہنچا ہے تو میں نیچے اپنا فون نمبر لکھ رہا ہوں, آپ مجھے کال کر کے اپنے نقصان کو طلب کر لیجیے گا. کسی کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ جنگ کے اندر کوئی ایسے بھی سوچے گا؟ اسی چیز کو رہبر نے بیان کیا تھا قاسم سلیمانی کے اوپر کہ ہر ہما جہتی شخصیت شجاع بھی ہے, مدبر بھی ہے, سیاسی بھی ہے, شرعی احکام کا خیال بھی رکھنے والا ہے. یہ تربیت کہاں سے ہوئی؟ یہ ولایت تربیت ہے, یہ ولایت کی تربیت ہے کہ جہاں کوئی نہیں پہنچ رہا. رہبر نے بیان کیا تھا کہ جہاں 360 درجے کا محاصرہ تھا, 360 درجے کا محاصرہ یعنی چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے, اس جگہ یہ شخص پہنچ جاتا ہے. ولایت کی تربیت ہے, تربیت ولایت ہے جس نے اس جگہ تک پہنچایا. عزیزوں, یہی تربیت ولایت ہمارے کام آنی ہے. یعنی آج اس شخص کی اس ولایت تربیت نے بلا مبالغہ ظہور کے لیے جو زمینہ فراہم کیا ہے وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے. دنیا کے انسانوں کے دل متوجہ ہوئے, دنیا کے انسانوں کے دل راغب ہوئے امام زمانے کی طرف کہ ہاں اگر ایک ادنا سپاہی اتنا اثر رکھتا ہے کہ اس کے خون کی برکت ہم نے دیکھی, کل جو جمعہ گزرا اس کے اندر پورے عراق کے اندر عراقی لوگ باہر آئے اور امریکہ کو آ کر کہا کہ یہ زمین انبیاء کی زمین ہے, اجنبیوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے, یہ انبیاء کی زمین ہے. یہ زمین تو عزیزوں پہلے بھی تھی, یہ زمین تو پہلے بھی انبیاء کی تھی, مگر یہ خون چاہیے تھا جو لوگوں کو اس غفلت سے نکالے. اس شہید کا خون ہے کہ لوگ بیدار ہوئے, انہیں احساس ہوا. یہ کہاں سے ہوا؟ یہ ولایت تربیت کا نتیجہ ہے. سنی, عیسائی, شیعہ, ہر شخص اس شخص کی آج تجلیل کر رہا ہے. عزیز قاسم سلیمانی کی تجلیل کرنے کے ساتھ ساتھ جس چیز کو توجہ دینی ہے وہ یہ کہ قاسم سلیمانی کا مکتب کیا ہے. وہ وہی مکتب ہے جس پر میں اور آپ بھی عمل کر رہے ہیں. تو پھر قاسم سلیمانی ایسا ممتاز بنا اس لیے کہ اس کی تربیت ولایت محور تھی. بس میری اور آپ کے لیے اگر تربیت ولایت محور ہوئی تو یقین جانیے خدا مجھ سے اور آپ سے بھی کوئی بڑا کام لے لے گا. ولایت محور ہو اگر انسان اپنے ولی کے ساتھ چلنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اپنے زمانے کے امام کو ہر چیز میں یاد رکھتا ہو، زمانے غیبت کبرا میں ولایت کو سمجھتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو، تو پھر یہ راستہ بہت آسان، پھر یہ عزت کا راستہ ہے. ایک جملہ اور کہہ دوں کہ چھٹے امام کی جو حدیث تھی، شیعتنا کونوا لنا زینا، اے شیعوں ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، بخدا قاسم سلیمانی اسی اوپر اس حدیث کا ایک مصداق ہے. زینت بنایا اہل تشیعوں کے لیے، زینت بنا مکتب اہل بیت کے لیے، اہل سنت اس کو اپنا شہید کہہ رہے ہیں، قدس والے اپنا شہید کہہ رہے ہیں، عیسائی اس کو اپنا شہید کہہ رہے ہیں، اپنا ہیرو کہہ رہے ہیں. یہ زینت ہے اہل بیت کے لیے، اور یہ راستہ آئمہ نے دکھایا ہے، یہ شخصیت آئمہ نے بنائی ہے، آئمہ کی تعلیمات ہیں، یہ ولایت تربیت ولایت کا نتیجہ ہے. اور ہزاروں درود ہو امام خمینی کی روح ہے بزرگ کے اوپر کہ انہوں نے آج کی اس غیبت کبریٰ کے اندر اس ولائی تربیت کا دروازہ کھولا، اس ولائی تربیت کا دروازہ کھولا. بس عزیزوں ہمارا وقت ختم ہوا، یہ ولائی تربیت ہے جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بھی آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. ہمارے سامنے اور بہت سی مثالیں موجود ہیں لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اگر میری اور آپ کی تربیت ولائی ہو، ہمارے آپ کے ذہن میں امام عصر ہو، امام عصر کی غیبت کے زمانے میں ولایت کے ساتھ چلنے کا حوصلہ ہو، تو پھر ہم بھی ایک مقام پر پہنچ سکتے ہیں. اگر میں اور آپ امام کی یاد میں ہوں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ زمانے کا امام ہماری یاد میں ہوتا ہے. البتہ اس جملے کی اصلاح کر دوں، میں اور آپ امام کی یاد میں نہ بھی ہوں تب بھی زمانے کا امام ہماری یاد میں ہوتا ہے. امام زمانہ نے خود کہا ان غیر محملین لمرادکم، اے شیعو یہ مت سمجھنا کہ تمہاری دیکھ بھال سے ہم کوتاہی کرتے ہیں. ولا ناسین لذکرکم، اے شیعو ہم تمہاری یاد نہیں بھلاتے ہیں، ہم تمہارا ذکر نہیں کرنا بھولتے. کس کے الفاظ ہیں؟ زمانے کے امام کے. ایسا رؤوف امام، ایسا مہربان امام جو میرے اور آپ کے کہے بغیر مجھے یاد کرتا ہے. اب امام نے کہا ولا ناسینا لذکرکم، تمہارے ذکر کو نہیں بھولتے. خدا جانے کہاں کہاں ذکر ہوتا ہوگا ہمارا. آپ آج یہاں پہ جناب سیدہ کی مجلس میں تشریف لائے ہیں، یہاں پہ آنسو بہائیں گے جناب سیدہ پر. دل کی ایک امید کو بیان کر رہا ہوں کہ شاید امام یہ زمانہ جب جائیں رات کو قبر زہرا پر بیٹھیں تو قبر زہرا پر بیٹھ کر کہیں دادی میں دیکھ کر آیا ہوں کچھ آنکھیں آپ کے غم میں رو رہی تھی. یہ مبالغہ تو نہیں کیا میں نے، حقیقت بیان کی ہے. کیونکہ انہیں پتا ہے آپ کے دلوں کی کیفیت، آپ سب کے دلوں میں اس وقت ایک پرواز کی سی کیفیت ہے، آپ چاہتے ہیں کسی طرح موقع ملے قبر زہرا پر جائیں. امام تو دلوں کے حال سے واقف ہے. اس نے کہا میں تمہاری ذکر کو نہیں بھولوں گا، تمہاری یاد کو نہیں بھولوں گا، تمہیں یاد رکھتا ہوں. کہاں یاد رکھتا ہوں؟ جب قبر زہرا پر جاتا ہوں بتاتا ہوں کون کون سی آنکھ رو رہی تھی، کس کس کے دل میں تڑپ تھی. مسجد نے محترم بھی بلائی تربیت کے سائے میں بڑھنا ہے. امام یاد رکھتے ہیں. میں اور آپ دعا کے لیے کہیں نہ کہیں وہ مولا یاد کرتا ہے، وہ مولا ہمارا خیال رکھتا ہے، وہ مولا ہمارے لیے دعا کرتا ہے، ہماری استغفار کرتا ہے. سید ابن طاووس جو ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ علم رجال کے اندر جو لوگ سخت گیری سے کام لیتے ہیں، یعنی ہر کسی کی روایت کو قبول نہیں کرتے، بہت سے افراد کے بارے میں ان کو شکوک و شبہات بھی ہوتے ہیں اور جو صحیح ہیں شکوک و شبہات، لیکن سید ابن طاووس وہ ہیں کہ اگر کسی جگہ روایت میں ان کا نام آ جائے تو تقریباً تمام علم رجال کے ماہرین اور علماء اس روایت کو صحیح تسلیم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سید ابن طاووس اس روایت کے اندر انہوں نے بیان کیا. ایسی شخصیت کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں سرداب میں نیچے کی جانب اترا. سرداب جو امام زمانہ کی غیبت کا مقام ہے سامرہ کے اندر، امام کی یاد پہ بیان کر رہا ہوں یہ واقعہ. اس کے بعد کہتے ہیں میں نیچے اترا، میرے کانوں میں آواز آئی. امام زمانہ مناجات کے مقام پر خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. کیا دعا ہے امام زمانہ کی؟ ربنا ان شیعتنا خلقت من شعاع انوارنا. اپنی اہمیت کو سمجھیے گا ان جملوں سے. پروردگار ہمارے شیعہ وہ ہیں جنہیں تو نے ہمارے نور کی شعاع سے خلق کیا ہے. نور کی شعاع سے خلق کیا. وَبَقِيَتِ تِينَتِنَا، ان کو تُو نے ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا. عزیزوں یہ نسبت کتنی بڑی نسبت ہے، انسان اس نسبت پہ جان قربان کرتے اپنی. آئمہ کے نور سے خلقت شیعہ کی، آئمہ کی بچی ہوئی مٹی سے شیعہ خلق ہوا ہے. اسی لیے تو آپ کا دل تڑپتا ہے جناب سید آگے، اسی لیے تو آپ کا دل امام حسن کے لیے، امام حسین کے لیے تڑپتا ہے. اپنے آپ سے پوچھئے گا کون سے غم میں آپ کے آنسو ہمیشہ جاری رہ سکتے ہیں. انسان کے لیے ماں باپ کا غم بڑا ہوتا ہے مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہلکا ہو جاتا ہے، اولاد کا غم بڑا ہوتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہلکا ہوتا ہے. پہلے کی کیفیت جو پہلے سال میں ہوتی ہے وہ اگلے سال نہیں ہوتی، دوسرے سال کی جو کیفیت تھی وہ تیسرے سال میں نہیں جاتی، آہستہ آہستہ مدھم پڑتا ہے. اگر کوئی غم کم نہیں ہوتا تو وہ حسین کا غم. آپ ویسے ہی روتے ہیں ہمیشہ مجلس حسین میں، گویا پہلی بار رو رہے ہیں. آپ سیدہ کے مسائل پر ویسے ہی تڑپتے ہیں گویا کل کی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی خلقت ان کی مٹی سے ہوئی ہے. آپ کا تعلق ہے، اپنے آپ کو کم مت سمجھیے گا، تعلق بنایا خدا نے ان کے ساتھ. امام دعا کے مقام پر ہیں، سید ابن طاؤس کہتے ہیں میں دعا سن رہا ہوں، مولا کہتے ہیں خدایا یہ ہمارے نور کی شعاع سے پیدا کیے گئے، یہ ہماری تینت سے پیدا کیے گئے. اب آگے کا جملہ میرے اور آپ کے لیے تکلیف دہ ہے اور یقیناً امام کے لیے بھی. کرتے کیا ہے؟ وَقَدْ فَعَلُوا ذُنُوبًا كَثِيرًا بِاتِّقَادِ حُبِّنَا وَوِلَايَتِنَا. خدایا یہ ہماری محبت پر اعتماد کرتے ہوئے بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں. اللہ، یہ زمانے کا امام کا درد ہے. کس چیز پر؟ کہ جس محبت کے ذریعے سے انہیں پاک دامن ہونا چاہیے تھا، جس محبت کے ذریعے سے ان کو اپنے اندر عصمت کا درجہ پیدا کر لینا چاہیے تھا، اسی محبت اسی ولایت پر اعتماد کرتے ہوئے گناہ کر بیٹھتے ہیں. امام آگے کیا کہتے ہیں؟ خدایا اگر ان کے گناہ تیرے اور ان کے درمیان ہیں تو میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں کہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے. اگر تیرے حق میں کوتاہی کی ہے تو تو معاف کر دے. میں کون ہوں؟ میں تیرا ولی ہوں، میں تجھ سے ان کے لیے دعا کر رہا ہوں. عزیز سوال ہے، پوچھی اپنے آپ سے کب آپ نے زمانے کے امام سے کہا میری مغفرت کی دعا کیجئے گا؟ ایسے امام کی تربیت چاہیے، ایسے امام کے سائے میں چلنا ہے. پروردگار اگر ان کا گناہ ان کے آپس کے معاملات میں ہے تو خدا ان کے معاملے کی اصلاح کر دے. پروردگار جو ہمارے خمس کا حق ہے اس سے اگر ان کے مالی مسائل ہیں وہ حل کر دے. اس کے بعد امام آگے بیان کرتے ہیں، پروردگار وادخلہم الجنہ، اے میرے معبود انہیں جنت میں جگہ عطا فرما. وزحزحہم عن النار، ان کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما. اگلا جملہ سنیں گے، ولا تجمع بینہم وبین اعدائنا فی سخطک. خدایا ان کو ہمارے دشمنوں کے ساتھ اپنی سختی میں محشور نہ کرنا. امام نے کیا دعا کی؟ ہمارے دشمنوں کے ساتھ انہیں محشور نہ کرنا. بس یہی مسائل کے ٹکڑے تھے میرے، یہی مسائل ہے. امام آپ کے دلوں کو جانتا ہے، امام کو پتا ہے کہ کوئی شیعہ برداشت نہیں کر سکتا اس شخص کے ساتھ اس کا حشر ہو کہ جس نے سیدہ کو تازیانہ مارا. امام نے آپ کے حق میں دعا دی ہے، ولا تجمع بینہم وبین اعدائنا فی سخطک. خدایا شیعہ بہت نرم نازک دل رکھتا ہے، یہ اس کو دیکھ نہیں سکتا جسے زہرا کو درمیان میں تھپڑ مارا تھا. اس کو اس کے ساتھ محشور نہ کرنا، اس کے گناہ معاف کر دینا. خدایا اس کو اس کے ساتھ کھڑا مت کرنا قیامت میں جس نے زہرا سے سند چھین کر پھاڑ دی تھی. خدایا اس کو اس کے ساتھ کھڑا مت کرنا قیامت میں جس نے زہرا کو سند لیتے ہوئے دھکا دیا، زہرا زمین پر گر گئی تھی. خدایا اس کو ان کے ساتھ کھڑا مت کرنا جس نے علی کے سر پہ ضربت ماری تھی. شیعہ کا دل بہت نرم ہے، شیعہ کا دل بہت نازک ہے، شیعہ برداشت نہیں کر پائے گا اس کے ساتھ کھڑا ہو جس نے حسن کے جنازے پر تیر برسائے تھے. اور بڑھ کے جملہ کہہ دوں، خدایا یہ شیعہ کا دل بہت نرم ہے، بہت نازک ہے، اسے ان کے ساتھ جمع نہ کرنا جس نے علی اصغر کو حسین ہاتھوں پر قربان کر دیا تھا. اسے ان کے ساتھ کھڑا نہ کرنا جس نے عباس کے پاس قلم کر دیے تھے. اسے شان دعا ہے. بس عزیزوں خدا سے یہی توجہ طلب کرنی ہے. وہ وقت ہے جناب سیدہ پر مصیبتوں کا دور ہے, وقت ہے. جناب سیدہ کو خبر ملتی ہے بابا کا مؤذن آ گیا ہے, شام سے آیا ہے. خبر ملتی ہے, پیغام دلواتی ہے, جا کر بلال سے کہو بلال بہت دن ہو گئے وہ صدا سننے میں نہیں آئی. بلال کو امام علی نے پیغام دیا, زہرا چاہتی ہے ایک مرتبہ گلدستہ اذان پر جا. زہرا اسی زمانہ نبوت کی اذان سننا چاہتی ہے. بلال تڑپ کے کہتا ہے مولا میں نے عہد کیا تھا کہ بعد رسول کبھی اذان نہ دوں گا, مگر حکم زہرا ٹال نہیں سکتا. جاتے ہیں بلال گلدستہ اذان پہ کھڑے ہوتے ہیں, عزیز و اذان دینا شروع کرتے ہیں اللہ اکبر. زہرا کلمہ کو دہراتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. زہرا کلمے کو ورد کرتی ہے, جیسے ہی جملاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, ارے نہ جانے زہرا کے ذہن میں کون سا مدینہ آ گیا. زہرا کچھ کھا کر گر جاتی ہے, حسنین دورے دورے جاتے ہیں, بلال بس کر دے ہماری ماں ارے غش کے عالم میں چلی گئی. اجرکم اللہ. عزیز وہ مرحلہ بھی آیا, زہرا کو پاپا ہوا. زہرا کہتی ہے ذرا میرے بابا کا کرتا تو لے آؤ. زہرا کے سامنے بابا کا کرتا لایا جاتا ہے. زہرا کندھے کو اپنے دامن سے لگاتی ہے, اسے سونگتی ہے, بابا ارے میں وہی زہرا تو ہوں جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی, مگر امت نے میرا احترام نہ کیا. بابا مجھ پر مصیبتیں پر مصیبتیں آئیں. زہرا کلام کرتے کرتے پھر رش کھا جاتی ہے. عزیزوں بس ایک کرتے کا تذکرہ یہ تھا کہ بابا کا صحیح و سالم کرتا ہے. زہرا کے ہاتھوں میں آیا, زہرا رش کھا کر گر گئی. ایک کرتے کی جانب اور زہر جاتا ہے. جب بہن سے بھائی ودا کے لیے آتا ہے, کہتا ہے زینب ارے وہ کرتا مجھے لا